صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سے پہلے کہ حضرت کے ملفوظات عرض کیے جائیں یہ ایک واقعہ یاد آیا، پہلے بھی سنا ہوگا لیکن انسان کے خمیر میں ہی نسیان ہے، بھول جانا، انسان بھول جاتا ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انسان نسیان سے ہی نکلا ہے، یہ لفظ انسان، بعض نے کہا کہ یہ انس سے نکلا ہے. بہرحال ایک قول یہ بھی ہے کہ نسیان سے نکلا ہے، واقعی انسان میں نسیان یعنی بھول جانے کی یہ ہوتی ہے. اب نصیحت سنتا ہے اور دین کو سنتا ہے لیکن پھر بھی بھول جاتا ہے، عمل کرنے سے رہ جاتا ہے. ایک نوجوان کو ایک بار ایک لڑکی نے بدکاری کے لیے بلایا، تنہائی میں کمرہ بند کر دیا اور نوجوان خوبصورت لڑکی نے گناہ کے لیے بلایا اور نوجوان نے کھڑکی سے چھلانگ مارائی، بھاگ گیا اللہ کے خوف سے. اب یہی نوجوان جب بوڑھا ہو گیا، اب بڑھاپے میں اس کو دل میں آتا ہے خامخواہ میں نے اس لڑکی کا دل دکھایا، اگر میں نے اس کی خواہش پوری کی ہوتی پھر توبہ کر لیتا. اب یہ خیال آیا تو اب یہ بزرگ بڑے پریشان ہو گئے اور بہت زار و قطار رونے لگے. اور دل میں یہ خیال آیا کہ جب میں نوجوان تھا اور گناہ میرے سامنے تھا اور اس پر مجھے قابو بھی تھا لیکن پھر بھی میں اللہ کے خوف سے اسے بچ گیا، اور آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور گناہ پر قدرت بھی نہیں ہے، آج مجھے اس کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے لازمی طور پر میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے، میں بہت ہی یعنی ہلاکت کے نزدیک پہنچا ہوں، اور اسی پر بہت روتے رہے. اور روتے روتے جب حالت غیر ہو گئی، نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی تو فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا کہ اس طرح سے ہے، جب میں جوان تھا تو میں گناہ سے بھاگ گیا، اب بڑھاپے میں گناہ کی خواہش ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا اور آج کا زمانہ اس سے بعید دور ہے. جتنا جتنا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا جائے گا، اتنا اتنا نیکی کرنے کی توفیق کم ہوتی جائے گی. دوسرے الفاظ میں آج کا دن کل سے بہتر ہے، ہر لحاظ کل کا دن آج سے بہتر تھا، کیونکہ کل کا دن جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ جو ہے میرا زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو پھر اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ. یہ سبق بار بار دہرانے کا ہے، یہ سبق میں نے جو پہلے ہی عرض کیا کہ انسان میں نسیان ہے، انسان بھول جاتا ہے، نفس بھی اس کو پریشان کرتا ہے اور شیطان تو اس کے پیچھے ہی ہے، اس لیے سبق کو بار بار یاد کرنے کی، مذاکرہ، تذکرہ اس کی ضرورت ہے کہ آج کا دن کل سے بہتر. یہ سبق اب اگر یاد رہا تو آج کا کام کل پر نہیں چھوڑے گا. جو یہ سبق پڑھے گا اور جو یہ سبق سمجھے گا کہ آج کا دن کل سے بہتر ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اللہ نے علم دیا تھا اور بہت ہی بڑا درجہ دیا تھا امام غزالی کو، اب انہوں نے جس کو اسلامی انسائیکلوپیڈیا کہتے ہیں، ایک ایسا ذخیرہ امت کے لیے ایسا تحفہ رکھا کہ برابر تب سے آج تک عوام کیا بڑے بڑے علماء اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، احیاء العلوم. بہت ہی بڑا ذخیرہ امت کو پیش کیا اور ایسی محنت کر کے ایسا خزانہ پیش کیا، واقعی بہت بڑا خزانہ ہے. اب اس میں جب وہ پہنچے کہ برے اخلاق، برے انسان کی مومن میں جو بری صفات ہیں، اب ان پر جب پہنچے تو بڑی فہرست ہے، اخلاق رذیلہ، اخلاق قبیحہ، ان کی تو بڑی باری لسٹ ہے. اب سب سے پہلے جو انہوں نے سب سے پہلے جو چیز رکھی اس میں، بری عادت کہیے، یعنی بری صفت کہیے یا برا مرض کہیے یا امراض باطنہ کہیے یا اخلاق رذیلہ کہیے، ان کی فہرست جب ترتیب دی، اب اس میں شہوت بھی ہے، بد نظری، تکبر، یہ ساری ریا، جو یہ ساری چیزیں ہیں اخلاق رذیلہ. اب پہلے نمبر پر جو رکھا، اب یہ ان کی جو ہے دقت نظر، یعنی ان کی نظر کی باریک بینی کتنی تھی حضرت کی، پتہ کیا رکھا پہلے، طول عمل، طول توی واو لام طول، طویل یعنی لمبا، عمل جو ہے یہ الف سے ہے، عین سے نہیں، عین میم لام عمل نہیں، حمزہ میم لام یا الف میم لام عمل، طول اس کا ترجمہ ہوتا ہے لمبی لمبی امیدیں کرنا، لمبی لمبی ڈسٹنٹ ہوپس جس کو بولتے ہیں. اس کو اول نمبر پر رکھ اخلاق رذیلہ، کہ انسان کو اگر کوئی چیز نیکیوں سے روکنے والی ہے، اللہ سے غافل کرنے والی ہے، اور آج کے دن کو ضائع کرنے والی ہے۔ ابھی ہم نے سبق پڑھا کہ آج کا دن کل سے، اب لمبی لمبی امیدیں اب یہ انسان کو کس چیز پر مجبور کرتی ہے کہ آج چھوڑو کل میں بہتر کروں گا۔ آج دیکھتے ہیں چلو آج کا دن ایسے ہی نکالیں گے، کل میں بہتر کروں گا، اور یہ لمبی امیدیں کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ 10 سال، 20 سال، 30 سال یا 1 سال، اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا چاہیے، میں کیسا ہونا چاہیے، مجھے یہ ہونا چاہیے، مجھے وہ ہونا چاہیے۔ انہی، اس کو دوسرے الفاظ میں شیخ چلی بھی بولتے ہیں۔ ہم لوگ جب شیخ چلی کا واقعہ سنتے ہیں تو اس پر ہنستے ہیں کہ وہ کتنا بیوقوف تھا، لیکن اپنے اوپر غور نہیں کرتے۔ ہم بھی شیخ چلی سے بھی گئے گزرے ہیں کہ اکثر اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنے قلب کو مشغول رکھتے ہیں کسے؟ لمبی امیدوں کے ساتھ، ڈسٹنٹ ہوپس کے ساتھ۔ اب اس چیز کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے پہلا برا اخلاق رذیلہ میں پہلے نمبر پر رکھا، اور اگر انسان غور کرے گا تو واقعی دھا دے گا ان کے اس ذہانت کا اور علم کی گہرائی کا، کہ واقعی یہ چیز جو ہے انسان کو نیکیوں سے محروم کر دے گی۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ انسان کہتا ہے آج کا دن کل سے بہتر ہے، پھر ہر چیز کل پر کیوں چھوڑے بیٹھے؟ یہ چیز میں کل کروں گا، یہ چیز میں کل کروں گا، یہ چیز بھی کل کروں گا، اور آج کے دن کو سستی میں ضائع کر دے۔ تو یہ زمانہ جتنا جتنا دور ہوتا چلا جائے اتنی اتنی نیکیوں کی توفیق کم ہوتی چلی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو کرنا ہے آج ہی کرنا ہے، ہمیں جو کرنا ہے یہ ہمارا نصب العین اور زندگی کا طریقہ رہنا چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کیا کرو، موت کو۔ اب یہ ان لمبی لمبی امیدوں کو کاٹنے والی بھی ہے۔ اب کہتا ہے میں کل کروں گا، موت کا یاد کرے گا تو کہے گا کل کو کس نے دیکھا، کیا معلوم کل آئے گا بھی نہیں آئے گا، میں 2 سال 10 سال کے بعد ایسا کروں گا، تو موت کو یاد کرے گا تو فوراً اس خیال کی اصلاح ہو جائے گی اور عمل پر مستعد ہوگا، تیار ہوگا، نفس اس کا تیار ہوگا۔ ورنہ ہم کہتے ہیں ہنوز دلی دور است، ابھی تو دلی بہت دور ہے، ابھی تو ہمیں اپنے عیش میں رہنے دو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو آج کے دن کو غنیمت سمجھنا یہی بڑا سبق ہے۔ آج کے دن، آج کا دن مطلب جس دن میں انسان زندہ ہے، آج کا دن اس کا مطلب یہ نہیں 14 جولائی 2006 یہ نہیں مطلب ہے، مطلب ہے جس روز انسان صبح آنکھ کھولے گا تو وہ اس کے لیے آج کا دن بن گیا، اسی آج کے دن پر پورا کنسنٹریٹ، پورا توجہ کرے کہ آج کے دن مجھے کیا کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری ہوتی چلی جائے۔ اس دنیا میں اس وقت فریب، دھوکہ اور حرام، یہ اور پتہ نہیں کتنے کتنے چیزیں اتنے عام ہیں کہ ان ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے، بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، بڑی ہوشیاری، بڑی چوکنا پن کی ضرورت ہے۔ اگر اپنے عقل سے کام نہیں لیتا تو ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ غنیمت سمجھنا چاہیے نوجوانی کو، نوجوانی غنیمت، فرصت کو غنیمت، فرصت کو۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات اور مکتوبات کو جب آپ دیکھیں گے تو اکثر اس نصیحت کو وہاں دیکھیں گے لکھا۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے عظیم درجے سے نوازا تھا کہ اے بیٹے، نوجوانی کو غنیمت سمجھ اور فرصت کو غنیمت سمجھ۔ آج آپ کے پاس فرصت ہے، اگر اس کو صحیح استعمال نہیں کیا تو کل کیا معلوم یہ فرصت ملے گی بھی نہیں ملے گی۔ دنیا کے دھندے میں ایسا پھنس جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، موت جب تک آئے گی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج جو فرصت ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھو، اس کو اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی رضا جوئی اور اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اس کو میکسیمم اپنی پوری استعداد کے ساتھ اس کو خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی، لائف سے کوئی قیمتی چیز ہے؟ زندگی سے کوئی پریشس کوئی چیز قیمتی ہے؟ اور اس قیمتی، یہ قیمتی سرمایہ برابر برف کی طرح پگھل رہا ہے لیکن ہم اسے فائدہ نہیں کر رہے، ہم اسے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ابھی وہ درد دل میں پیدا نہیں ہوتا، دل میں جو درد پیدا ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا سرمایہ پگھل رہا ہے، ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ اس نے 1 کروڑ روپے کی بلڈنگ بنائی اور خون پسینہ کر کے ایک بلڈنگ بنائی، وہ اس کے آنکھوں کے سامنے جل رہی ہے۔ اب اس شخص کو اور اس کا بزنس اور جو بھی ہے اس میں جل رہا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس شخص کا حال کیسا ہوگا؟ اب اس سے برا حال اس شخص کا ہونا چاہیے جو یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی زندگی کا پورا سرمایہ، اس کی زندگی کا پورا سرمایہ گناہوں میں جل رہا ہے اور بیکاری میں گل رہا ہے۔ جیسے اس شخص کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اگر یہ بینا ہے یہ بھی یہ دیکھتا جائے گا، والعصر ان الانسان لفی خسر، مشاہدہ کرے گا اس چیز کا، اپنی آنکھوں سے محسوس کرے گا، محسوس نہیں کرے گا، دیکھ لے گا کہ میری زندگی کا عظیم سرمایہ میرے سامنے ضائع ہو رہا ہے۔ تو نوجوان بچوں کو اگر اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو بڑھاپے میں، پھر بڑھاپے میں تو پھر قوا جو ہیں یعنی یہ اعضا جسم کے پارٹس آف دا باڈی اور دوسری چیزیں اور یہ جواب دے دیتی، اور جو زندگی میں نہیں کیا بڑھاپے میں کرے گا. یہ اگر ناممکن نہیں ہے, مشکل ضرور ہے, مشکل ضرور ہے. کوئی بوڑھا چاہے گا, کتنے تمنائیں کرے گا, کاش میں جوان ہوتا, ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا جوان. یہی اسی لیے کہا کرتے ہیں در جوانی تو بے کر دے شیوا یہ پیغمبر, پیغمبری کا شیوا ہے. شیطان بھی اسی عمر کے پیچھے پڑا ہوتا ہے, لیکن اب اس میں فہم کم ہوتا ہے, اس میں قوت زیادہ ہوتی ہے, فہم کم ہوتا ہے. اگر نوجوان اس قوت کے ساتھ فہم سلیم پیدا کرے تو بس کام بن جائے. ورنہ اکثر یہی ہوتا ہے, چشم جب کھلی گل کی موسم دا خزاں کا, چشم جب کھلی گل کی موسم تھا خزاں کا. اب اس کو سمجھ میں آ گیا ہاں کیا بات ہے, کیا کرنا چاہیے, لیکن اب اس پر خزاں آ چکا ہے, بڑھاپا آ چکا ہے, اب کیا کرے گا. ورنہ چمن میں عجب دید ہے, لیکن چشم جب کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں, موسم خزاں میں کیا فائدہ. اب پتے جڑ رہے ہیں, کوئی پھل, درخت سے پتے معمولی ہوا سے جڑ رہے ہیں, تو اس اتنے ہزاروں پتے گر رہے ہیں, پھل اس میں کوئی ہوتا ہے؟ پھل خزاں کے اس میں پھل نہیں ہوتا. بہار میں اپنے موسم میں اپنے موقع پر تھوڑی سی گرمی اور تھوڑی سی اس کو پانی شانی دے دیا تو سرسبز لہلاتا ہوا اور پھلدار, پھول بوٹے پھل سب چیزیں موجود. اسی لیے کہتے ہیں وقت اس نماز سے تختصر لو, بے وقت اس نماز سے مذاق. لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ سبق بار بار دہرانے کے کون سا سبق, آج کا دن, کل سے صبح جب نیند سے اٹھے تو اس سبق کو یاد کر دیا کہ آج کا دن کل سے لکھتا ہے. اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک, اب تک تو میں غفلت میں, چلو پہلے میں توبہ کروں. پہلے ہاں, ان اللہ یحب التوابین, ان اللہ یحب التواب. کیا مولا ہے, کیسا کریم اللہ ہے, کیسا کریم رب ہے. ہاں, گناہ کرتا ہے, اب اس کو معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتا ہے. ان اللہ, یعنی ایسا نہیں فرمایا کہ ہاں اب گناہ کیا تو معاف کیا, نہیں, معاف تو کیا لیکن معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا محبوب بھی بنایا, بڑا اعزاز مل گیا اس کو. ان اللہ یحب التواب, اللہ کا محبوب بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے سچے پکے دل سے کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا. ہاں, اگر دل میں ندامت آ گئی تو سمجھ جاؤ اللہ کی رحمت آ گئی. اگر دل میں ندامت, ہاں ابھی تک کتنے گناہ کیے تھے, بڑے بڑے گناہ کیے تھے, گناہ کبیرہ روز بروز صبح و شام کرتا تھا, لیکن اب ندامت ہو گئی. ندامت کیسے ہو گئی؟ اللہ کے خوف سے ہو گئی, ایسے ویسے نہیں ہو گئی, خوف الہی سے ہو گئی. ابھی لڑکیوں کو تکتا تھا, ابھی چھوٹے بچوں کو تکتا تھا, ابھی ان کو بری نظر سے دیکھتا تھا اور گناہوں میں مبتلا, لیکن اب اللہ کا خوف مانے آ گیا کہ قیامت کے روز کیا جواب دیا جائے گا. میری کتاب, میرے نام اعمال سامنے ہوگا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک, تو خود ہی اپنی کتاب پر اور تو خود ہی اپنے لیے حساب لینے کے لیے کافی ہے. ایک کرو کتاب, یہی کہا جائے یہ تمہاری کتاب ہے, تم نے جو زندگی میں کیا ہے یہ تمہارے سامنے ہے, اب خود ہی پڑھ لے. نختم علی افواہہم و یوم, تو وہ دن ایسا ہے جب ہم اس کی زبان پر مہر ڈال دیں گے, اس کو بند کر دیں گے. اب اس کے ہاتھ گواہی دیں گے, اس کے پیر گواہی دیں گے, یہ ساری آنکھیں گواہی دیں گی میں کیا دیکھ رہی تھی, زبان گواہی دے گی میں کیا کہہ رہی تھی, پیر گواہی دیں گے کہاں جا رہے تھے. اب اس دن سارا کٹا چٹا سامنے آ جائے گا, پھر اس کو انکار کی کیا صورت. اب اگر یہ ذہن میں آ گیا اور ومن خاف مقام ربه, اور اگر ڈر گیا کس سے, کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے, اللہ کے سامنے کھڑا ہو سے. ومن خاف مقام ربی, جو ڈرا اس چیز سے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ومن خاف مقام ربی ونہ النفس عن الہوا, اور نفس کو جو اس میں خواہشات آتی ہیں, بری بری خواہشات آتی ہیں, ان برائیوں سے نفس کو روک لیا, منع کر دیا. ومن خاف مقام ربی ونہ النفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى, تو بے شک ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کا, ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ٹھکانا ہے. جب یہ خوف دل میں آئے گا, اگر یہ خوف نہیں آیا تو جو گناہ کرتا ہے, جو گناہ پر دلیر ہوتا ہے, تو ظاہر ہے اللہ کے خوف سے وہ خالی. اللہ کا خوف جس کے اوپر ہوگا, اگر وہ تنہائی میں بھی ہے تو گناہ سے, گناہ میں مبتلا ہوگا یا گناہ سے بچے گا. تنہائی کوئی نہیں دیکھ رہا, نہ بڑا نہ چھوٹا نہ کوئی, لیکن اللہ جل شانہ کو دیکھ رہے. اب یہ خیال غالب آ جائے گا تو ضرور کانپ اٹھے گا, بدن میں کپ کپاہٹ آئے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو گویا اس کا ایمان بہت ہی قسم کا گھٹیا اور کمزور ہے, کہ اللہ کا خوف نہیں رکھتا. لوگوں کی وجہ سے, لوگوں کو دیکھ کر نیک بنتا ہے, لوگوں کو دیکھ کر نیکی کرتا ہے, لوگوں کو دیکھ کر اچھے اچھے کلام کرتا ہے, لوگوں کو دیکھ کر بہت ہی با ادب اور با سلیقہ بنتا ہے, لیکن جب موقع ملتا ہے درندہ بنتا ہے. تو ایسا شخص اس کا کیا حال ہوگا, کہ لوگوں کی قدر اس کے دل میں ہے, اللہ کی قدر نہیں. لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا, لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا, اور اللہ کے سامنے گناہ کرتا. اب ایسے شخص کے لیے آپ کیا کہیں؟ السلام علیکم. تو بہرحال عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ طلب صادق کے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے, کہ طلب ہو اور پھر اصلاح کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمت, اور ہمت کی ضرورت ہے, اور پھر یہ کہ ادب کی حقیقت کیا ہے. پچھلے مجلس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ادب کی حقیقت کیا ہے. فرمایا کہ ادب تو اس زمانہ میں آیا گیا, ہو گیا, تعظیم و تقریب کو ادب سمجھتے. اب کسی کے سامنے اس طرح سے رہنا جھک کر رہنا اور کچھ الفاظ کہنا تو اسی کو نام ادب رکھا ہوا. حالانکہ ادب کی حقیقت کیا ہے؟ راحت رسائی. ہاں ادب یہ ہے کہ آپ دوسرے کو راحت پہنچاؤ. ادب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ الفاظ اور کچھ پوسچرز یا کچھ بدن کی حیثیت اس طرح سے بنا اسی کا نام ادب ہے. ادب اگر سیکھنا ہے تو شریعت اسلامیہ سے سیکھو. دوسرے لوگ اب کھڑا کھانے کو یا کچھ الفاظ کہنے کو اور ان چیزوں کو ادب سمجھتے ہیں. ادب اگر سیکھنا ہے تو شریعت سے پوچھو ادب کس چیز کا نام ہے, کیونکہ اصل حقیقت حفظ حدود ہے. اصل حقیقت یعنی شریعت نے جو حدیں مقرر کی ان حدوں کی حفاظت کرنا, شریعت نے جو حدود کو متعین کر دیا ان حدود کی حفاظت کرنا اور حدود کے لوازم میں راحت. مگر اب آج کے زمانے میں ادب کی حقیقت کیا رہ گئی ہے کہ ہاں جھک کر سلام کہنا, مخدوم کی طرف پشت نہ کرنا, پچھلے پیروں ہٹنا, ایسے پیچھے پیچھے ہٹنا, اور نگاہ کو نیچے سے اوپر نہ کرنا, بولنے کی ضرورت ہو تو اس قدر آہستہ بولے کہ اپنا کہا ہوا آپ بھی مشکل. اب یہ اب جس کا ادب کیا جا رہا ہے اب اس کو کچھ بولنا ہے, اس کو کچھ کہنا ہے, تو اب اتنا آہستہ بولتا ہے وہ سنتا ہی نہیں. اب یہ اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے, اس کا ادب کر رہا ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ اب ایک شخص اب کسی کا بہت اپنے طریقے سے ادب کرتا ہے, اب اس کے پاس گیا اب سمجھتا ہے کہ جتنا میں آہستہ بولوں گا اتنا ہی میں ادب کرتا ہوں, اور اس کے اس ادب سے اس کو کیا تکلیف پہنچتی ہے یا راحت پہنچتی ہے؟ بات کرنے کا سلیقہ یہ ہے کہ بات اتنی آواز میں کہو کہ وہ سنے, یعنی کہ چلا وہ بے ادبی ہے, اور یہ بھی کہ اتنا آہستہ بولو کہ وہ سنے ہی نہیں سرے سے, اور ایسے الفاظ بولو جو جن کو وہ سمجھ سکے. اب ایسے الفاظ استعمال کیے جو اس کی سمجھ سے باہر ہے. ایسے کوئی بھی انگریزی نہیں جانتا تو اس کو انگریزی کے الفاظ بول دیے, یا اردو کے بہت ہی ادیبانہ الفاظ استعمال کیے, یا عربی کے الفاظ استعمال کیے اس بیچارے کو. اب یہ اس کو تکلیف پہنچائی یا راحت پہنچائی؟ ہاں, اور جو وہ پوچھے اس کا پورا پورا جواب دے, جو وہ پوچھے یا جو اس کو بتانا ہے اس کا کیا دے, پورا پورا جواب دے. پورا جواب کیا مطلب؟ پورا جواب مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو دوسرا سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ کیسے آ گئے؟ جی میں ایسے ہی آ گیا, ایسے ہی آ گیا, کوئی جملہ ہے اس کا کوئی مطلب ہے؟ جی میں ایسے ہی آ گیا, ہاں میں فلاں جگہ سے آ گیا, میں اس غرض سے آیا ہوں, یہ ساری باتیں تاکہ اس کو دوسرا اصل مقصد کیا ہے, یعنی اس کو تکلیف, اور وہ بار بار اس کو سوال پوچھنے کی ضرورت جو ہو رہی ہے یہ تو تکلیف ہے, نہیں ہے تکلیف ہے. اسی قسم کی لغویات ہیں. حالانکہ اصل ادب اور حقیقت ادب وہی ہے جو ابھی مذکور ہوا, یعنی حفظ حدود, ادائے حقوق, جس کو باعتبار حاصل کے راحت رسانی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. اس معنی کے اعتبار سے یہ ادب صرف چھوٹوں ہی کے ذمہ نہیں وہ بڑوں کے حقوق ادا کیا کریں, بلکہ بڑوں کے ذمہ بھی ہے کہ وہ چھوٹوں کے حقوق. اب بڑے کو بات کہنی ہے چھوٹے کو, اب ایسے کہیں کو اسے سمجھائیں نہیں, یعنی کہ چھوٹا ہی ادب کرے بڑے کا, بڑے پر بھی حدود ہیں, اس پر بھی حقوق ہیں, ایسا نہیں کہ وہ ان سے یہ ہے مبرہ, صرف چھوٹے ہی پر ساری ایسا نہیں ہے. غرض تعظیم و تکریم اور چیز ہے، ادب اور چیز ہے. تعظیم و تکریم بھی اگر محل اور حد پر ہو تو اچھی اور ضروری چیز ہے. ادب کے اس نوع پر ایک حکایت یاد آئے. حضرت تو اکثر حکایتوں سے سمجھاتے ہیں. ایک سب جج صاحب کسی مقام پر تعینات تھے، مگر ایک مدت سے گھر پر خرچ نہ بھیجتے تھے. جج صاحب گھر پر خرچ نہ بھیجتے تھے، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں کسی عورت سے تعلق پیدا ہو گیا. اس میں غلطیاں ہیجان ہو گئے تھے. ان کے باپ زندہ تھے، وہ غصہ میں اس مقام پر پہنچے جہاں یہ تعینات تھے. اول مکان پر پہنچے، محلہ والوں سے تحقیق ہوئی کہ واقعہ سچا ہے. اس وقت سب جج اجلاس پر تھے، اب ان کے باپ والد صاحب آ گئے اور جج صاحب اپنی کرسی پر برا جمع. اچھا، باپ نے صبر بھی نہ کیا کہ اجلاس سے تو آنے دیتے. وہیں اجلاس پر پہنچے، ہاتھ پکڑ کر کرسی پر سے زمین پر ڈال کر جھوتا بجانا شروع کیا. لوگ دوڑے تو سب جج کہتے ہیں خبردار، کوئی کچھ نہ بولے، یہ میرے قبلہ و کعبہ ہیں، میرے والد ہیں، ان کو ہر قسم کا حق ہے. جب فراغت ہوئی تو عورت سے قطع تعلق کیا، والد صاحب سے معافی چاہی اور خرچ بھیجنا شروع کر دیا. اس موقع کا ادب بھی تھا. ایک واقعہ سنا ہے کہ کسی بندرگاہ پر سمندر کے کنارے وائسرائے کی کسی تقریب کا جلسہ تھا. ایک جہاز آ کر کھڑا ہوا، مسافر اتر کر چلنے شروع ہوئے. راستہ مسافروں کے گزرنے کا جلسہ گاہ کے سامنے ہی سے تھا. دفعتاً وائسرائے کے میر منشی مسافروں کی طرف دوڑے، ایک لنگوٹی بند مسافر کے قدموں پر جا گرے اور نہایت عظیم سے اپنے ساتھ لائے. سب لوگوں کو حیرت ہو گئی، یہ کون شخص ہے جس کے اثر سے میر منشی نے اتنے بڑے جلسے کو چھوڑ کر وائسرائے کی موجودگی میں یہ معاملہ کیا. وائسرائے نے ان میر منشی صاحب سے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور یہ میرے باپ ہیں. معلوم ہوا کہ کہیں راستے میں کسی جزیرہ میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا. وائسرائے کے دل میں اس واقعے سے میر منشی کی واقعی بڑی وقت ہوئی. گورنمنٹ سے ترقی کی سفارش اور جلسہ گاہ سے اپنی گاڑی میں باپ بیٹے کو بٹھلا کر اپنی کوٹھی یا بنگلہ تک پہنچایا. یعنی کچھ لوگ کیسے ادب سے کام لیتے، اور اکثر آج کے زمانے میں ادب نام رکھا ہے چند رسموں کا. اصل ادب کی حقیقت سے لوگ کیا ہیں، اب آگے جو فرماتے ہیں اب وہ میں کیا سناؤں. چلو، ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس راستہ میں، اس راہ میں بدون رہبر اور شیخ کامل کے سر پر ہوئے قدم رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے. اس راہ میں بعض حالات اور واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ اگر تحقیق سے کام نہ لیا جائے تو سارا معاملہ ہی درم برم ہو جائے. اس لیے ضرورت ہے کہ سر پر کوئی ہو. وہ اس ضیق یعنی اس تنگی سے نکالے، اسی کو مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اور فرمایا کہ آپ مجھ سے یہ بھی بہتر سمجھنے والے ہیں، مگر اس طریق میں بدون کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اور اپنے حالات پیش کیے ہوئے اور اس کا اتباع کیے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہے. یہ مشہور شعر ہے حضرت مولانا رومی کا رحمۃ اللہ علیہ. بشیر صاحب بیٹھے ہیں تو اسی سے پوچھنا چاہیے، مسنوی کو وہی سمجھتے ہیں زیادہ. کالا کالا رب گزار مرد حال شو، کالا کالا پیش مرد کامل پامال شو. کہاں رہیں گی چیزیں ہاں؟ مسنوی پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے مشکل سے نظر آئیں گے. اور ایسی باتیں بھی عجیب لگتی ہیں. جیسے چھوٹے بچے آئیں کہیں گے کہ وہاں بڑا سخت سبق ہوتا ہے، وہاں مشکل ہے. یہ بڑا مشکل سبق ہوتا ہے. ایک طالب علم آیا حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے پاس, کہا حضرت مجھے مثنوی پڑھائیں. کہا آپ کیا کرتے ہو؟ جی دیوبند میں پڑھتا ہوں. کہا ابھی دو کام کرنا. کیا کیا حضرت؟ کہا پہلے جو پڑھتے ہو اس کو پورا پڑھو, پوری فراغت حاصل کرو پورا پڑھو, اور اس کے بعد دوسرا جملہ کتب ہو رہا درنار کن, اس کا میں ترجمہ نہیں کروں گا, بشیر صاحب سے فارسی جانتے, میں نہیں جانتا. تو تیسرے درجے پر مثنوی آئیں گے. ابھی دو کام کرنے ہیں تو اس کے بعد مثنوی کا نمبر آتا ہے. بہرحال تو فرمایا کہ جب تک اپنے آپ کو پیش مرد کامل اعمال شو, کہ اللہ کے راستے میں جس نے اپنے آپ کو مٹایا ہو اور اللہ نے اس کو یہ فہم عطا کیا ہو اور وہ صاحب نسبت ہوا ہو, تو اس کے سامنے اپنے آپ کی اپنی ہستی کو اپنے آپ کو جب تک اس کے پیروں کے تلے اب نہیں مٹائے گا تو تب تک کچھ حاصل نہیں ہو. پیش مرد کامل, کسی مرد کامل کے سامنے پامال شو, اپنی ہستی کو مٹا لو. دینی اندر خود علوم انبیاء, تو پھر کیا ہو جائے گا کہ انبیاء کے علوم سے تمہارا سینہ معجزن ہو جائے گا. دینی اندر خود علوم انبیاء, بے کتاب اس نے تو بشیر صاحب زیادہ جانتے ہیں. اور ایک گفتگو میں فرمایا کہ یورپین اقوام سے تعلق رکھنا مضر ہے. یہ بھی ایک ملفوظ ہے بیچ میں اس میں, یورپین اقوام میں, کیونکہ ان کے اندر وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, مادیات سے ان لوگوں کو بہت زیادہ مناسبت ہے مگر روحانیت اور عقلیات سے ان کا کوئی تعلق. مادیات میں بڑے تیز, بزنس اور ان چیزوں میں بڑے تیز, لیکن روحانیت بیچارے تو اسے خالی, بصیرت ان سے خالی ہے. ہر وقت عقل کی فکر ہے. کس کی فکر ہے؟ سمجھے عقل نہیں سمجھے. ہمارے ڈاکٹر مسعود صاحب آپ جانتے ہوں گے, مسعود خان صاحب سعودی میں کام کیا ہے, تو کہا جب میں پہلے دن گیا تو عربی مجھے بولنے لگا عقل فی, میرے ساتھ میں ایک تھے اس کو بولا عقل فی, اس نے کہا نہیں, تو پھر اس کو اپنے ساتھ لیا, مجھے کچھ نہیں کہا. کچھ دیر کے بعد وہ آیا اور دین تجھ کرا, منہ تو بس. تم کہاں گئے تھے؟ کھانا کھانے. کہا مجھے پوچھا ہی, کہا اس نے تو کہا تھا یہ الف کی فلام عقل. عقل تھی کھانے کو, عقل یا عقل, اب یہ عقل. تو کہا انگریزوں کے پاس الف کی فلام ہوتا ہے, عین کی فلام نہیں, وہاں سارا یعنی عقل صرف کھانا ہی نہیں, مطلب بزنس, مادیات, میٹیریلسٹک جتنی بھی چیزیں ہیں تو عقل کی ہی نسبت, سمجھے؟ تو ان کے پاس کیا ہے؟ عقل. اس نے سمجھا شاید مجھے برا عقل ہے, تو اس نے کہا اسی لیے چالاکی سے بات کرتے ہیں. آدمی فوراً ان کا مسخر ہو جاتا ہے, جس کا اثر بعض اوقات نادان کے دین پر بھی پڑتا ہے. اس لیے میں تو فتویٰ دیتا ہوں, یہ ماس تجربہ کی بنا پر ہے کہ ان سے بلا ضرورت تعلقات نہ رکھنے چاہیے. اب سلامتی کا دار و مدار، سلامتی کا کس چیز پر ہے؟ مشغولیت پر. ابھی سبق کو بھی ایک سبق یہ یاد رکھو، آج کا دن کل سے بہتر ہے. اور ایک سبق یاد رکھو، سلامتی کا دار و مدار کس پر ہے؟ آئیڈل مینز برین از ڈیولز ورک شاپ، جیسے آپ لوگ جانتے ہو کہ آپ اپنے کو شغل سے خالی نہ رکھو. شغل سے خواہ دنیائی کے کسی جائز چیز میں مشغول ہو، ہر حال میں شغل بے شغلی سے اچھا ہے. ہر حال میں شغل، تجربہ ہے کہ جب انسان خالی ہوتا ہے تو اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے. پھر اشکال میں سب سے بہتر تو عارف کی صحبت ہے. اشغال شغل کی جمع. شغل کس کو کہتے ہیں؟ شغل یعنی کوئی کام کرنا، کچھ کرنا، اور اشغال اسی کی جمع ہے. بزرگوں نے تو بہت اشغال بھی بتائے، بہت اشغال. تو وہ ان اشغال کی اس کا مطلب تو دوسرا ہے. جب بزرگوں کے اصطلاح میں اشغال بولیں گے تو ان کا مطلب دوسرا ہوتا ہے کہ مختلف شغل میں وہ اپنے اوقات کو، ایک اذکار ہوتے ہیں، ایک اشغال ہوتے ہیں، ایک اذکار ہوتے ہیں، ایک اشغال ہوتے ہیں. اشغال الگ الگ قسم کے اور اذکار الگ الگ قسم، اور یہ سارے جمع کر کے ان کا یہی ہے کہ شغل بے شغلی سے بہتر، کہ انسان خالی نہ رہے، اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے. اور اشغال میں سب سے بہتر اشغال شغل کس کو کہا؟ عارف کی. عارف کس کو کہیں گے؟ عرف یعرف وہو عارف. عارف کس کو جاننے والا؟ اللہ. عارف باللہ، عارف باللہ. ورنہ پھر تو نوم و غفلت محض. اگر عارف کی صحبت ہے تو بیداری ملے گی. کیا ملے گی؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو گویا ہوشیار تو ہے لیکن جیسے ایسے ہے جیسے نیند اور غفلت میں، یعنی دن ایسا گزارتا ہے جیسے نیند اور غفلت میں. جس میں قوۂ مدرکہ محض معطل رہیں غرض بیکاری سے، یہ سب چیزیں بہتر اور افضل ہیں. کہ سمجھے نہیں سمجھے، مشکل ہو گیا. آج کا دن کل سے، اور آج کے دن کو استعمال کرنا. کیا کرنا ہے؟ اب استعمال کرنے میں ایک تو اپنے دنیاوی کام، جو کام کرتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی اور پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے، اپنا جو پروفیشن جس شخص کو ہے، اب ان کے ساتھ اور ان کے علاوہ جو باقی اس میں کیا کرے گا؟ وقت کو تو استعمال کرنا ہے، اب اس کو کیا کرے گا؟ اس کو استعمال کرے گا جیسے شریعت کا طریقہ. اور اسی کے لیے تو استاد کی ضرورت پڑتی ہے. اب استاد جیسے پیش مرد کامل پامال، وہ تو سکھائے گا کہ ان اوقات کو کیسے استعمال کرے گا. اب اذکار اور اشغال، اب ان سب چیزوں سے کیا مراد ہے اور کیسے کہ اس کے، ہاں، اور اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ ایک سانس کو بھی ضائع نہیں کرتے. ہم لوگ تو کوئی ایک سانس نہیں ضائع کرتے، اگر سانس بھی لیتے ہیں تو سانس کو لیتے وقت مختلف اذکار، مثلا اللہ، اور سانس کو چھوڑتے وقت خوب، یعنی ان کی سانس میں بھی ایسی مشق انہوں نے کی ہوتی ہے کہ سانس کے ساتھ بھی اذکار اور اشغال کا مشغلہ جاری رہتا ہے تو اللہ سے غفلت کا معاملہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اصل میں ابھی ہم لوگ جو ہیں بہت پیچھے, ابھی ہماری الف با بھی شروع نہیں ہوئی ہے, الف با بھی شروع نہیں ہوئی, لیکن جب لگن پیدا ہو جائے گی, درد پیدا ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ مربی حقیقی, تربیت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے. لیکن سمجھنا ہے کہ یہ نوجوانی جو ہے یہ غنیمت ہے. اور یہ جو فرمایا قال قال راب گزار مرد حال شو پیش مرد کامل, کیا یاد رکھتا پامال شو, اب اس کو تو دوڑنا پڑے گا, خود رشتوں ذہن شگل ہر حال میں, شگل ہر حال میں کہاں سے بک یاد رہتا ہے, بے شگلی سے شگل ہر حال میں بے شگلی سے بہتر ہے. ہاں اب شگل کیا ہوتا ہے یہ تو بین القوسین, بین القوسین سمجھتے ہو ود ان بریکٹس, ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ بولنے میں بھی انسان کو مومن کو اعتدال سے کام لینا چاہیے. مومن کو نہایت مختصر اور جامعہ, یعنی حضرت اپنے حضرت کے بارے میں فرماتے تھے حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ, یعنی جب بات بولتے تھے تو نہایت جامعہ اور مختصر, اس سارے ملفوظ کا یعنی نچوڑ یہ ہے کہ فضول کلام سے بچنا چاہیے, باتیں نہ زیادہ طویل اور نہ اتنی کم کہ کوئی سمجھ نہ سکے, اور فضولیات سے جہاں تک ہو سکے اس کو. ایک صاحب کی غلطی پر متنبہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ رعایت اس کی ہوتی ہے جو ہماری بھی تو رعایت کرے, مگر اس کی فکر ہی نہیں, اور یہ بے فکری ایسی چیز ہے دوسرے کو جس قدر اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے وہ اسی بے فکری کی بدولت پہنچتی ہے. اگر فکر ہو, اہتمام ہو, خیال ہو تو کبھی دوسرے کو اذیت نہ پہنچے, لیکن لوگوں کی بے فکری اور بے پرواہی کی اصلاح کہاں تک کی جائیں, عادتیں پڑی ہوئی ہیں, چھوٹنا مشکل ہے. اس بے حسی کا کیا علاج کہ نہ اپنی تکلیف کا احساس نہ دوسروں کی تکلیف کا احساس, سمجھے؟ تو جہاں تک ہو سکے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ادنا سے ادنا تکلیف نہ پہنچے, اور اپنا وقت اس کو استعمال کرنا اور وقت کو ضائع نہ کرنا, اور اس خیال کو بہت ہی اپنے اندر یعنی جذب کر لینا کہ یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ کہیں ضائع نہ ہو جائے, کہیں ضائع نہ ہو جائے. اور یہ سب باتیں بدون رہبر کامل کے سب چیزیں حاصل نہیں ہوتی, ہاں یہ چیزیں بدون رہبر کامل کے حاصل نہیں ہوتی. ایسے ہی بیچارہ دن دن گزارتا ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو یہ چند متفرق قسم کے جو ملفوظات حضرت کے ان یہ حکمہ یہ حکیم ہوتے ہیں, ان کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے اور ہر چیز مجرب ہوتی ہے, تجربہ کی ہوئی ہوتی ہے, اور جو فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو اپنے عقل سے کام لینا چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے عجز کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ، اگر رونا نہیں آتا رونی صورت بنا کر اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت سے، ہدایت تامہ سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی پر نور کرے، جیسے اللہ نے اپنے خاص بندوں کو اور دنیا کے جتنے فتنے ہیں، فساد ہیں، اور جتنے شیطان کے یہ حربے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سب سے حفاظت کرے اور ہماری زندگی ساری اللہ کی رضا کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے استعمال ہو جائے، تو یہ بڑی چیز ہے، یہ زندگی رہنے والی نہیں ہے۔ اگر یہاں کچھ دین کا کام ہوا، یہاں کچھ اللہ کی رضا کا کام ہوا، اللہ نے کچھ کام لیا اور اللہ نے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دی، تو یہ انسان کی کامیابی کی بڑی دلیل ہے۔ ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں اور کتنے آتے ہیں جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ اگر ہم لوگوں کو قبول کرے اپنے دین کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے، تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی کی فکر ہو، اللہ سے دعا بھی کرے اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد لله والسلام علیکم۔